الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بزرگوں دوستو دینی بھائیوں آپ ابھی اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں مسجد کے نام پر جمع ہوئے ہیں یہ مسجدیں جو ہم کو مختلف علاقوں میں نظر آتی ہیں یہ کیا ہیں اور ان کا پیغام کیا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیا تحفہ دیا ہے یہ سب ہم کو سمجھنا بھی چاہیے جاننا بھی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے ہر چیز کا سلسلہ نسب ہوتا ہے، اگر وہ نسب وہاں تک نہ پہنچے تو نسب قابل اعتبار نہیں ہوتا. تو مسجدوں کا سلسلہ نسب مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. اگر اس کا سلسلہ وہاں جا کر ختم نہ ہو، مسجد حرام تک، تو اس کا نسب معتبر نہیں. ایسی مدارس کے بارے میں فرمایا کہ مدرسے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے صفہ پر. مسجد نبوی کا جو صفہ تھا جس پر صحابہ کرام کی وہ تعداد رہا کرتی تھی جو ہر ایک سے بے نیاز ہو کر دربار رسالت کے نیاز مند ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہر چیز سے منہ موڑ کر علم اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی حاضری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا. تو مدرسے کا سلسلہ نسب وہاں منتہی ہوتا ہے صفہ پر، اور مسجد کا مسجد حرام پر. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسجد جو ہے اس کا سلسلہ وہاں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. اور سلسلہ نسب کو ظاہر ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب کو جانا اور پہچانا جاتا ہے کچھ علامتوں سے. اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو اور باپ کے نقش قدم پر ہو تو بات یہ کہی جاتی ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ جو باپ جیسا ہے ویسے بیٹا ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. ایسے ہی مسجد دیکھنا چاہیے مسجد حرام سے اس کا کیا رشتہ ہے، صحیح اس کا سلسلہ جوڑا ہوا ہے کہ نہیں جوڑا ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہماری اس امت کو بڑی عمومیت عطا فرمائی ہے. اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، جتنی قومیں تھیں، وہ بٹی ہوئی تھیں. انبیاء بھی قوموں میں آتے تھے، مختلف قوموں کے مختلف انبیاء آتے تھے، مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء آتے تھے. وہ علاقے کے لیے ہوتے تھے اور قوموں کے لیے ہوتے تھے، برادریوں کے لیے ہوتے تھے. لیکن جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کی امامت سونپی، اور ساری قوموں اور ساری برادریوں اور سارے قبیلوں کا آپ کو امام بنایا. تو آپ کو جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ان کے اندر بھی عمومیت رکھی، انہی میں سے ایک ہے مسجد. تو اس وجہ سے اس کی امیت اللہ نے اس طرح رکھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ساری سرزمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، دنیا کی ہر جگہ، ہر خطہ، ہر علاقہ، ہر زمین مسجد ہے. مسجد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آ کر نماز پڑھتے ہیں. نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر زمین کو مسجد نہ بنایا جاتا تو زمین پر مسجد نہ بن پاتی. اللہ نے زمین کو پاک کیا اور اس کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پر تو ظاہر ہے کہ مسجد قریب میں نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وہیں مصلی بچھایا، نماز شروع ہو گئی. اور اگر مصلی بھی نہیں ہے تو زمین پر نماز پڑھ لی. بلکہ پہلے تو زمین ہی پر نماز لوگ پڑھتے تھے، مصلی تو بعد میں چلے ہیں. مسجد نبوی میں بھی مصلی نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ بعض دفعہ بارش ہو جاتی تھی اور سجدہ کرتے تھے تو کیچڑ وغیرہ بھی پیشانی پہ بھر جاتا تھا. اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں مسجدیں کیسی سادی اور عام ہوا کرتی تھیں کہ اس میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اس کے لیے بہت بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. گویا کہ آج کل ہم لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہمارے کپڑے اچھے رہیں اور ہم ٹھیک رہیں، اس لیے مسجدوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اس کا الٹا کر دینا چاہیے تھا. مسجدیں اس لیے اچھی بناتے کہ اللہ کا گھر ہے. قرآن میں کہا گیا ان ترفع، بلند کی جائیں، تو بلندی کے جو کام ہیں وہ کیے جائیں. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کا نام اس میں لیا جائے. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے نام کے لیے ہیں، اس میں اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اب ہو یہ گیا کہ ہم نے مسجدیں تو ابتدان اس لیے بنائی کہ کپڑے اچھے اچھے پہنتے ہیں تو ہمارے کپڑے خراب نہ ہو. اسی وجہ سے پہلے لوگ جوتے بھی ان کے صاف ہوتے تھے، گندگی ہوتی نہیں تھی سڑکوں پر، تو چپل کے ساتھ ہی مسجد میں آ جاتے تھے اور چپل کے ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اس لیے چپلیں بھی پاک ہوتی تھیں اور وہاں کچھ بچھا بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے سادگی سے آتے تھے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے. اور اگر سفر پہ جا رہے ہیں تب بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اطمینان سے اترے اور ایک پھونک ماری زمین پر کہ جو کنکر ونکر ہیں اور جو ایسی مٹی ہے جو باقی کپڑوں کو خراب کر دے گی وہ ہٹ جائے، باقی اللہ اکبر نماز پڑھ لی ہوں. لیکن ہم لوگوں کے اندر کیونکہ اجمیت ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے مسجدوں کو بہت اعلیٰ بنانا شروع کیا. مسجدوں کو بہت نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا. مگر عربوں کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سادگی دی ہے تو عربوں کی مسجدیں شروع میں، اب تو وہاں بھی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی سادگی ہے، اور وہ سادہ مسجدیں بناتے تھے اور سادگی سے نماز پڑھتے تھے. اور مجھے بھی تجربہ ہوا ایک جگہ، میرے ساتھ کچھ عرب تھے سعودی عرب میں اور بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا اور جا رہے تھے غالباً مدینہ منورہ، راستے میں بالکل چٹیل میدان اور ریت، وہ سڑک بھی تپ رہی تھی. ہم جب اترے تو ہم کو تو تکلف ہوا نماز میں، بھائی ہم لوگوں کا سب تو یہاں کا ہندوستانی ہے، ہم یہاں. وہ عرب تھے، انہوں نے بس کچھ نہیں دیکھا، کپڑے ہم سے اچھے پہنے تھے وہ. لیکن ایک عرب آگے بڑھا اور رومال سے اس نے چھٹ چھٹ کیا، اس نے سڑک پر ایسے ہی صاف کیا، اس نے کہا اللہ اکبر، تو میں بھی کھڑا ہو گیا. لیکن مجھے جھجک ہوئی اور عربوں کو دیکھا بالکل جھجھک نہیں. اس لیے ان کے نزدیک نماز زیادہ قیمتی ہے کپڑوں سے. ہم کپڑے دیکھ چلے, رومال ملے تو بچھائیں, کپڑا ہو تو بچھائیں. اور وہاں ظاہر ہے کہ چٹیل میدان ہے, صاف ستھری زمین اور پاک ہے بالکل. اطمینان سے نماز پڑھی, بلکہ مجھے تو پریشانی بھی اتنی گرم تھی وہ چٹ کے سجدے میں دشواری ہوئی, لیکن وہ اطمینان سے نماز پڑھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر کار پہ بیٹھے, یہ جا وہ جا. یہ وہ سادگی ہے جو اسلام کی دین ہے. ہم اس کو بھولے. اب ہم مسجدوں کو دیکھنے لگے, مسجدیں کیسی ہیں. تو اب مسجدیں کیسی ہیں یہ دیکھنا خود اس بات کی علامت ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں. مسجد جیسی بھی ہو, سادہ ہو, جیسی بنانے والے نے بنا دی, جس کے جتنا اس کے پاس پیسہ تھا ویسے اس نے بنا دی. اب وہاں فرش چاہے مٹی کا ہو چاہے اینٹے کا ہو, یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر یہ سنگ مرمر لگایا ہے تو نماز زیادہ قبول ہوگی, اور اگر فرش معمولی ہے تو نماز کم قبول ہوگی. ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ ہو سکتا ہے اس کے برعکس ہو. اس لیے جب مسجد میں زیادہ عمدہ نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں تو آدمی آ کر مسجدوں کو دیکھتا ہے, نماز کو بھول جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, جب لوگ مسجدوں کو دیکھنے لگے تو وہ مسجدیں گڑبڑ ہیں, نصب گڑبڑ ہو رہا ہے مسجد کا. مسجد اس لیے نہیں, کوئی عجائب خانہ ہے مسجد کو آپ دیکھنے آ رہے ہیں, یا کوئی بہت بڑا فائیو اسٹار ہوٹل ہے جس کو آپ دیکھنے آ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. مسجد نماز کے لیے ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو مسجد اچھی ہے, اور اگر مسجد کو دیکھنے آ رہے ہیں, چلو آج فلاں مسجد بڑی اچھی بن گئی ہے, مسجد ذرا دیکھ کے آتے ہیں, تو یہ بات اچھی علامت کی نہیں. اللہ میاں نے مسجدوں کو تو حکم دیا سادہ رکھو, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آخری دور میں مسجدوں کو سجایا بہت جائے گا اور مسجدوں کو نقش و نگار سے بنایا جائے گا, اور یہ علامت قیامت ہے. اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے, جب اندر کی مایا لٹ جاتی ہے تو آدمی ظاہر میں پڑ جاتا ہے. جو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے وہ دکھاوا نہیں کرتا, اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, وہ دکھاوا زیادہ کرتا ہے. اسی لیے جو بڑے عالم ہیں وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے, دعوے نہیں کرتے, اور جو معمولی مولوی ہیں وہ بڑے دعوے دار ہوتے ہیں, یہ ہے اور ایسا ہی ہے, اور جو میں سمجھا ہوں وہی صحیح ہے, جو یہ کہے سمجھ لیے کہ وہ کم درجے کا مولوی ہے. اور جو بڑے درجے کے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوتا ہے, وہ بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, جس کا نمونہ آدمی دیکھ سکتا ہے جا کے. ایسے ہی جو بہت پیسے والے ہیں غیر معمولی, اور ہمیشہ سے ان کے پاس دولت رہی ہے, تو ان کو اظہار میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, ان کے پاس تو ہے ہی ہے. اور جن کو نئی ملتی ہے یا کم ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں, تو دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو پیسے والا ظاہر کرنے کے لیے زیادہ باتیں بناتے ہیں کہ میرے پاس بہت ہے. تو ہر لائن سے ایسا ہی ہے کہ جب آدمی کے اندر ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو ظاہر پر بناتا ہے. جیسے کوئی اگر زیادہ اچھا نہیں ہے دیکھنے میں, اسی کو فکر ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگے, اور جو ظاہر میں دیکھنے میں بہت اچھا ہے اس کو کیا فکر کہ وہ جا کر دوسری جگہ اپنے کو ٹھیک کروائے کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو ایسے ہی اللہ تعالی نے اسلام کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے غیر معمولی ہے, کہ اب اس کو مزید خارجی طور پر اس کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسجد جو ہے اللہ نے اس کے اندر عمومیت رکھی ہے, کیونکہ یہ امت عمومیت کے حامل ہے. اب اگر ہم نے مسجد کو بانٹ دیا, یعنی یہ مسجد فلاں محلے والوں کی ہے, فلاں برادری والوں کی ہے, فلاں مدرسے والوں کی ہے, فلاں علاقے والوں کی ہے, یا فلاں نسبت رکھنے والوں کی ہے, تو سمجھ لیجیے وہ مسجد بیکار ہو گئی. اس لیے مسجد تو اللہ کی ہے, نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے, نماز کی ہے. آ کر آدمی نماز یہاں پڑھے, اچھی باتیں کرے, اللہ کا ذکر کرے, مسجد اس لیے ہوتی ہے. لیکن ہم لوگوں نے مسجدوں کو بھی بانٹ دیا. اللہ نے جس طرح اس امت کو عمومیت عطا فرمائی ہے, اس کی ہر چیز کو عمومیت عطا فرمائی ہے. تو اس طرح مسجد کو بھی عمومیت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ عمومیت اسی وقت حاصل ہوگی جب مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے. لمسجد اسس علی التقوی، جو تقوی پر جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس مسجد کی، وہ مسجد پھلتی پھولتی ہے، یعنی وہاں خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہاں پھل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھانے والے آئیں اور لینے والے آئیں، پہلے اپنی ناک کو صحیح کریں اور لینے کی صلاحیت پیدا کریں، تو پھر مسجد میں داخل ہوتے ہی خوشبو محسوس ہوگی اور نماز پڑھیں گے تو رس محسوس ہوگا. جب اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے زبان میں مٹھاس آئے گی، اور اندر آئیں گے تو یہاں کی فضا آپ کو کھینچے گی. ورنہ حال یہ ہے کہ مسجدیں تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ تو بہت ہو گیا، مسجدیں ماشاءاللہ بنتی چلی جا رہی. اتنی مسجدیں شاید 1400 سال میں نہ بنی ہوں جتنی عجیب 10-15 سال میں بن گئی ہیں. لیکن کیا ہمارا تعلق بھی مسجد سے ویسے ہی ہو گیا مضبوط جیسا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نقشبندی، ہمارے حضرت ماں بھی ان کے ملتے تھے جا کر، وہ بڑی دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے آ کر ان سے عرض کیا، حضرت ہم نے مسجد بنا دی اور ماشاءاللہ پوری مکمل ہو گئی، لیکن نماز پڑھنے والے نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت کا جواب بھی بہت دلچسپ ہوا کرتا تھا، کہنے لگے مسجد کا دروازے پر ہی دیوار چن دو. لوگ سمجھے کہ حضرت ذرا اونچا سنتے ہیں اس لیے سمجھے نہیں بات، تو انہوں نے پھر زور سے کہا، حضرت ہم نے مسجد بنا دی ہے لیکن نماز پڑھنے والے نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت نے کہا بڑی زور سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو، اینٹیں لگا دو، دیوار چن دو. اب بیچارے ادب سے خاموش بولے تو کیا بولے، حضرت کہہ رہے ہیں، اب چپ کھڑے ہیں. جب زیادہ کچھ حیرت دیکھی حضرت نے چہرے پر تو فرمایا، بھائی تم نے مسجد تو بنا دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ مسجد میں ملتا کیا ہے، تو پھر مسجد بنانے سے کیا فائدہ؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو مسجد کے دروازے بند کر دو اور دیواریں اونچی کر دو، اور اندر 100-100 کے نوٹ لے کر بیٹھ جاؤ، باہر اعلان کر دو کہ اندر 100-100 کے نوٹ بٹ رہے ہیں، دیوار پھلانگ کے لوگ آئیں گے لینے کے لیے. آپ کو دیوار جو آپ نے چنی ہے اس کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا، کھود ڈالیں گے لوگ ساری دیوار، گھس آئیں گے مسجد کے اندر کہ اندر 100-100 کے نوٹ بٹ رہے ہیں. تب دیکھو یہ 100-100 کے نوٹ جو بٹ رہے ہیں اس کے لیے سب آ جائیں گے، توڑ کر آ جائیں گے دیوار. تو ایسے ہی اگر یہ معلوم ہوتا کہ مسجد سے ملتا کیا ہے تو ہر آدمی دوڑتا مسجد بنانے کے لیے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دونوں کام کے لیے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی مسجد بنا دے تو اللہ نے کہا اس نے اپنا گھر بنا دیا، اور یہی نہیں بلکہ ایک اینٹا بھی رکھ دیا تو اللہ میاں کیا اس کا بھی گھر بن گیا. کیونکہ اللہ میاں کیا کوئی کنٹرولنگ تھوڑی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ میاں کیا 20 ہیں بس، تو 20 آدمیوں کو مل پائے گا اور آگے نہیں. ان کا تو ہے کن فیکون، کہ کتنے لوگ ہیں گن لو. کہا اس نے تو مسجد بنائی، اس نے اینٹا رکھا، اس نے گارا لگایا، یہ دوڑ کر آیا، ہاتھ بٹا دیا، اس کے ہاتھ سے اینٹا لے کر اس نے لگا دیا، تو ان کا سب کو دے دو، سب کا ایک ایک گھر بن گیا مسجد میں. تو اللہ میاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو مسجد بنائے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اور جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو کیا کہنے، وہ تو برابر لیتا جائے. اس نے تو ایک ہی دفعہ لیا، مسجد بنانے والے نے تو ایک ہی دفعہ لیا، اور یہ تو 5 دفعہ لینے آ رہا ہے، اور نہ جانے اپنے اپنے نصیب کے اعتبار سے کتنا لے کر جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسجدیں جو رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں، اس مسجدوں کے اندر یعنی اگر تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی جاتی ہے تو مسجد کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. کیونکہ کعبے میں جس طرح کشش ہے کہ ہر شخص کعبے کو دیکھتا رہتا ہے اور کعبے کے چکر کاٹتا رہتا ہے، مست رہتا ہے دیکھنے میں، سادہ کالی عمارت، کالا پردہ، لیکن وہاں بڑے بڑے جتنے حسن و جمال کے پیکر ہیں ان کو کوئی دیکھتا تک نہیں، سب کعبے کو دیکھتے ہیں. تو ایک نسبت یہ بھی ہے مسجد کی کہ جب مسجد میں آئے تو جھگڑے بھول جائے، رگڑے بھول جائے، اور ادھر ادھر کی باتیں بھول جائے، اور گناہ کے خیالات اس کے دل سے نکل جائیں، اور پاکیزگی پیدا ہو جائے. یہ نسبت ہے کعبے کی. جس درجے میں کعبے سے نسبت ہوگی اسی درجے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی. اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آخری دور میں مسجد میں ہنگامے ہوں گے، آوازیں بلند ہوں گی، ترفع فیہ الاصوات، اس میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ہنگامے ہوں گے. آج کل دیکھ لیجیے آپ مسجد میں جھگڑے تک ہو رہے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے جھگڑنے کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، اور ذرا ذرا سے معاملات میں مسجد میں جھگڑتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. جیسے گرمی زیادہ ہے تو اس وقت گرمی میں بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ایک صاحب آئے اور سیدھے پنکھے کے ناک کے سیدھ میں کھڑے ہو گئے آ کر، اور ادھر دھکا دیا ادھر دھکا دیا، اس کو تکلیف پہنچائے بائیں طرف اور دائیں طرف، دو کو تکلیف پہنچائے، بیچ میں گھس کے کھڑے ہو گئے. تو یہ مسجد کے اس سے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بھائی کو کھڑا کرے کہ آ جائیے آپ پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جائیے، تو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو ادب اور دوسرے مسلمان بھائی کا خیال اور اس کی خدمت، تو اس کا ثواب ایک دم دو گنا تین گنا بڑھ جائے گا. بلکہ اللہ میاں کیا تو مسئلہ دس گنے کا پہلے ہوتا ہے. جس جو اچھا عمل ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دس گنا تو پہلے ہی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جاتا ہے معاملہ. تو اب یہاں مسجدوں کے اندر کشش ہونی چاہیے، یعنی دیکھتے ہی مسجد کی طرف طبیعت راغب ہو، اور اندر جا کر تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا جی چاہے، یہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کعبے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کاہے کے لیے ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. یعنی سب سے بڑا توحید کا مرکز ہے یہ، توحید کا پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے. پانچ وقت سارے آنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے، بار بار نماز پکار پکار کے کیا کہتی ہے کہ اللہ بڑا ہے. نمبر ایک، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر. اسم اللہ اکبر کے معنی بھی نہیں معلوم ہم لوگوں کو، اور نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. یہ نماز شروع کرنے کے لیے ہی اذان میں کہا جاتا ہے، معنی معلوم نہیں. ورنہ مؤذن بھی بار بار اعلان کرتا ہے اور نماز پڑھنے والا بھی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اور اللہ جب بڑا ہے تو ہاتھ باندھ کر صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کا رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جا کر بھی اللہ اکبر کہا کہ اللہ بڑا ہے، یعنی رکوع کسی اور کے سامنے نہیں کریں گے. اللہ کیونکہ بڑا ہے بس اسی کے سامنے رکوع کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تو سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں مسلسل کسی کے آگے بیٹھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے نماز پورا اللہ اکبر جہاں جہاں کہیں گے تو گویا کہ نماز کا پورا مجموعہ کسی غیر کے لیے نہیں، اور نماز کی جتنی حیاتیں ہیں وہ کسی غیر کے لیے نہیں. تو یہ ہے اللہ اکبر. اور بیچ میں اللہ میاں یہ بھی کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تو پوری اگر آپ اس کو دیکھیں تو نماز عجیب غریب چیز ہے، یعنی تنہا اگر نماز کو ہی دیکھ لیں تو پھر آدمی دنگ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کتنا بلندی عطا فرمائی، کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کیسی صلاحیت رکھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نماز ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک سے، یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو صرف جسمانی نماز. جسمانی نماز یہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور اسی پر محنت کی کہ ایسے اٹھاؤ، ایسے باندھو، ایسے گھٹنے پر رکھو، ناک سجدے میں ایسی ہو، نگاہیں ایسی ہو، اور یہ پڑھ لو اور یہ پڑھ لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ختم ہو گئی بات. یہ تو جسم کی نماز ہوئی، اور نماز کم سے کم چار چیزوں پر ہے. یہ تو پہلی نماز ہوئی، اور ہم لوگ پیک تو نماز پڑھتے نہیں ورنہ پہلی نماز بس. ورنہ نماز جو ہے عقل پر بھی ہے، اور دل پر بھی ہے، اور روح پر بھی ہے. یہ چار نمازیں سیدھی سیدھی ہیں، لیکن ہم لوگ کون سی نماز پڑھتے ہیں آپ اندازہ لگائیے. ایک ہی نماز ہے بس، وہ بھی آدھی اور پولی، صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہوتے. مثلا بہت سے لوگ ہیں رکوع کے بعد اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ آدھے کھڑے ہوئے ہیں پھر سجدے میں چلے گئے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور سجدے میں جاتے ہیں پھر سجدے کے لیے اٹھتے ہیں تو بیٹھتے نہیں ٹھیک سے، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تعبیر ارکان نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. یہ موٹی موٹی یعنی ظاہری نماز جو ہمارے جسم کی ہے وہ بھی ٹیڑھی، وہ بھی کمزور، تو کیسے ہمارا کام چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کعبے کو بنوایا اپنے نبی سے، تو اس میں کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ نماز کا بار بار پیغام ہے، بہت سے نماز کے پیغام ہیں، نماز کے پیغامات تو بے انتہا ہیں، اگر شروع سے بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے کہ نماز کے پیغامات کیا ہیں. لیکن کیونکہ نماز کو وضع کیا گیا ہے تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی ایک اللہ ہی کو مانا جائے، جس کو کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. دونوں چیزیں یہی توحید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ادھر ادھر نگاہیں نہ اٹھیں. کہ آج جس طرح ہم لوگ پریشانی کی حالت میں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ہمارے ہاں توحید جو ہے بڑی زور سے اس وقت مات کھا رہی ہے، ہمارے حالات بہت خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر شرک پیدا ہو گیا ہے اور شرک نے انڈے اور بچے دے دیے ہیں، جس کے نتیجے میں ذرا سا کہیں کچھ نظر آیا تو ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں، کوئی درخت نکل آیا تو وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، کہیں اور کوئی مٹ ہو گیا کچھ اور ہو گیا تو وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، ورنہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے کہہ دیا تو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اور بہت سے لوگ یہ بھی سمجھنے رکھتے ہیں کہ بس اگر فلاں فلاں سے ملاقات ہو جائے گی تو کام بن جائے گا، فلاں دعا کر دیں گے تو کام بن جائے گا، اور فلاں سے یہ ہوگا، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں یہ دعا کہا گیا اللہ کے نیک بندوں سے دعا کراؤ، اللہ کے نیک بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں آپ کے لیے قبول ہوتی، سب کے قبول ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہی ہوں. ارے تم اتنی دور سے منگوا رہے ہو تو خود مانگ لو. ہمارے حضرت شاہ یعقوب صاحب اس کی مثال دیتے تھے، ایک صاحب آئے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، تو ان کا جواب بھی ایسے ہوا کرتا تھا، کہنے کہ مرغی پال لو. اب بیچارے پریشان کھڑے، حضرت میں تو دعا کے لیے آیا ہوں، تو فرمایا کہ مرغی کیوں نہیں پال لیتے؟ تو وہ بیچارے پھر چپ کھڑے ہوئے، تو کہنے لگے بھائی دیکھو انڈے مانگنے جاتے ہو دوسرے کے گھر، مرغی پال لو، تمہارے گھر تو خود انڈے ہونے لگیں گے. تو یہ جو ہر ایک سے دعا کے لیے جا رہے ہو دعا کہہ رہے ہو، تو اپنے گھر میں اللہ میاں خود ہے تمہارے سامنے، دعا کر لو، کیا پریشانی، قریب ہے اللہ میاں. تو وہ سمجھاتے تھے اسی طرح، اور ہمارے ایک بزرگ نے اس کو اور سمجھایا بہت اچھے انداز سے. ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان کا حضرت دعا فرما دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کام بنا دے اور ایسا ہو جائے. وہ کام نہیں ہوا، پھر آئے حضرت کام نہیں ہوا ہے دعا فرما دیجئے. ان کا ہاں بہت اچھا بھی دعا کرتے یا اللہ ان کا کام ہو جائے اور ان کا مقصد پورا ہو جائے، یہ دعا مانگی، پھر نہیں ہوا کام. تو پھر آئے، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، تو انہوں نے تھے وہ اسی علاقے کے رہوں گے ذرا میں زور سے بات کرنے والے، ان کا حضرت بار بار دعا کرتے ہو قبول نہیں ہوتی. کہا تو اللہ میاں سے لڑے، ہمیں دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مانگتے ہیں تم بھی مانگو، یہ تو بھیک ہے، ہم بھی مانگ رہے ہیں تم بھی مانگ رہے ہو، وہ چاہے تو دے نہ چاہے نہ دے، یہ ان پر ان سے لڑ سکتا ہے کوئی، ہے کوئی کہنے والا؟ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پرانے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک شخص کے بارے میں اتنا کہہ دیا تھا خدا کی قسم تو جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ میاں نے اسی وقت اوپر سے فیصلہ کیا کہ اس کو جنت میں بھیج دو، جو کہہ رہا ہے اس کو جہنم میں بیٹھ ڈال دو. تو جب دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ یہ کہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت میں داخل میں کرنے والا ہے یا میں داخل کرنے والا ہوں؟ تو معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور ایک بزرگ کا معاملہ ایک اور ذرا اور دلچسپ انداز کا تھا، انہوں نے دوسرے انداز سے سمجھایا کہ ایک جگہ سیلاب آ رہا تھا اور پانی بڑھتا جا رہا تھا، لوگ آئے بزرگ کے پاس کہ حضرت دعا فرما دیجئے. سیلاب بڑھ رہا ہے تو بہت اچھا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سیلاب سے اور ہم سب کو نجات عطا فرمائے, مگر پانی بڑھتا جا رہا تھا, پھر دعا کرائی پانی اور بڑھتا رہا. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا بھائی کدال لاؤ, پھاوڑا لاؤ, چلو سمجھو, اور جا کے انہوں نے کھودنا شروع کیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں, یہ تو اور جلدی پانی آ جائے گا. کہا جب اللہ نے پانی لانا ہی چاہتے تو میں مدد کروں گا ان کی نصرت. بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ میاں جو چاہے کرے, اسی کا نام تو اللہ میاں ہے. اگر ہم جو چاہیں وہ کرے تو اللہ میاں کب رہے. یہ ہمارے برادران وطن سے آیا ہے, ہمارے برادران وطن کیا ہے تو یہ پوجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے ورنہ خیریت نہیں ہے. اپنے معبود سے کہتے ہیں کام ہو جائے ورنہ خیریت نہیں ہے, اور اگر کام نہیں ہوا تو اٹھا کر پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کیا مکہ مکرمہ میں, بہت مسلمان ہو گئے سارے لوگ اور عقیدہ ان کا درست ہو گیا, تو سب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے صحابہ کرام, آپ مسکراتے رہتے تھے. تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت میرا جو دیوتا تھا اور میرا جو معبود تھا وہ بڑا شاندار تھا. حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہا میں نے مٹھائی کا بنایا تھا اور اس سے مرادیں مانگی, جب پوری نہیں ہوئی تو اسی کو توڑ کے کھا گیا, بھوک لگی تو اسی کو توڑ کے کھا گیا. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا یہ سب باتیں ہوا کرتی تھیں, آپ سنا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ مسجدیں جو ہیں اس کا پیغام دیتی ہیں, اور جو مسجد میں آنے والا ہو اس کا عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے. جب مسجد میں آ گئے کہیں اور جانا کیا تھا, جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو غیر اللہ سے تعلق کیسا, اور جب ہمارا اندر بن گیا تو پھر ادھر ادھر جانے اور ادھر ادھر مانگنے اور ادھر ادھر کہنے سے کیا فائدہ. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ جو مسجدیں ہیں جو بنائی جاتی رہتی ہیں وہ انشاءاللہ اور بنائی جائیں گی. یہ اچھی علامت ہے کہ مسجدیں بن رہی ہیں, نماز پڑھنے والے بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن نماز کی روح کے ساتھ آنا چاہیے. اس لیے کہ مسجدیں تو بن گئی ہیں لیکن روح حجازی نہیں رہی. آج جو روح ہونی چاہیے نماز پڑھنے والوں کے اندر, وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا ہے جو میں پڑھا کرتا تھا حدیث میں, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخری دور میں مسجد بھری ہوگی نمازیوں سے, لیکن ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. نمازی بڑھ جائیں گے لیکن اچھی نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے. تو یہ سمجھ میں ہمارے بھی نہیں آ رہا تھا, اللہ کا رسول نے فرمایا کہ ہوگا ایسا, لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب سے یوگا آیا ہے. ہمارے آج کل بہت سے نمازی جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جسم ٹھیک رہتا ہے, اور وضو کرنے سے ہاتھ پیر ٹھیک رہتے ہیں, یہ شکایت نہیں ہوتی وہ شکایت نہیں ہوتی. اب تو دو دس جلدوں میں کتابیں آ گئی ہیں جس میں نماز کے ایک ایک چیز اور وضو کے ایک ایک چیز پر فوائد لکھے ہیں. ایک کوہنی تک دھونے سے, یوں کرنے سے یہ فائدہ, اور کان میں مسا کرنے سے فائدہ, اور یوں کرنے سے یہ فائدہ, اور یوں کرنے سے یہ فائدہ, اور یوں کرنے سے یہ فائدہ. الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے, نہ پڑھتا ہوں اور نہ یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ اگر وضو کرنے بیٹھوں گا تو یہی یاد آئے گا کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے پڑھتا ہی نہیں. میرے پاس رکھی ہیں کتابیں, دو صفحے بھی نہیں پڑھے میں نے. لیکن ہاں اب تو اتنا اخبارات میں بھی چھپتا رہتا ہے تو نہ پڑھتے بھی پڑھنا پڑ جاتا ہے. جیسے ابھی اخبار میں چھپا, وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, آپ نے پڑھاؤ, اخبار میں چھپا ڈاکٹر چوپڑا صاحب ایک ہیں, انہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا ہے اور پھر لکھا ہے جہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں وہاں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, بہت کم ہے وہاں ہارٹ اٹیک, اور جہاں نمازی نہیں ہارٹ اٹیک بہت ہے. اب دیکھیے جب یہ بے نمازی سنیں گے تو مسجد میں آئیں گے کہ ہمارے بھی ہارٹ اٹیک نہ ہو, تو اٹیک سے بچنے کے لیے نماز پڑھنے آئیں گے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ سجدہ لمبا کرتے ہیں, بہت جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں ان کو خاص طور سے ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوگی. اب آج سے دیکھ لیجیے سجدہ لمبا ہوگا, اس لیے سجدہ کرتے ہی یاد آئے گا. آج کل ہارٹ اٹیک بہت ہو رہا ہے, جوان بھی گھبرائے ہوئے ہیں بوڑھے بھی گھبرائے ہوئے ہیں, تو اب سجدہ کریں گے تو سجدے میں اللہ بھی کم یاد آئیں گے, ہارٹ اٹیک زیادہ یاد آئے گا. اور آدمی سجدہ لمبا کرے گا کہ اچھا ہے, سجدے میں اچھا بھی اس دن سے اچھا بھی لگنے لگے گا کہ ہاں سجدے میں سبحان اللہ تین دفعہ تو سبحان ربی العلیٰ کہتے ہی ہیں, آج سے 15 دفعہ کہیں گے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ, اور مطلب سمجھتے نہیں کہ سبحان ربی العلیٰ ہے کیا. ارے سبحان ربی العلیٰ کے معنی سمجھ کر اگر کہیں تو نماز میں مزہ آ جائے, لطف آ جائے. ہمارے غیر مسلم ساتھی ہیں, نو مسلم ہو گئے ہیں, وہ ہم سے کہنے گئے نماز میں جب سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ کہتا ہوں تو اتنا لطف آتا ہے جی چاہتا ہے سجدے ہی میں پڑا رہوں. کیونکہ نیا نیا معاملہ ہے نا, ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے. صحابہ کرام نے جب دجلہ میں فوجیں ڈالی تھیں تو کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھ لو کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے, تو ان کا نہیں الحمدللہ کوئی گناہ والا نہیں ہے. تو حضرت سلمان نے کہا ارے حضرت ڈال دیجئے گھوڑے, ایمان ابھی نیا ہے, ایمان نیا ہے, نئی گاڑی ہوتی ہے تو کہتے بھائی چلاؤ گھبرانے کی کوئی بات نہیں, لیکن پرانی گاڑی جو ہوتی ہے جس کے پہیے گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ذرا بچ کے چلانا, کیل ویل جلدی گھس جاتی ہے اور بسٹ ہو جائے گا. اور جو نئی گاڑی ہے نئے نئے ٹائر لگائے ہر جگہ گھستے چلے جا رہے ہیں اطمینان سے, کہیں رکتی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا ایمان ہو گیا پرانا, ٹائر ہو گئے گھس کے خراب, ذرا سی کیل لگی ہو بسٹ, ذرا سی کیل لگی ہو بسٹ. اور ان کا ایمان اتنا طاقتور تھا کہ دریا میں گھوڑے ڈال لیے اور سارے گھوڑے پار ہو گئے, اور اس پار جانے کے بعد کہنے کہ بھائی کوئی کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے وہ بھی منچلے تھے, کہنے کہ حضرت میرا میری ایک لٹیا رہ گئی, تاریخ میں لکھا ہے, کہنے کہ میری ایک لٹیا رہ گئی. تو حضرت ساتھ کھڑے ہوئے دریا کے کنارے اور کہنے لگے کہ ارے دریا میرے ساتھی کی لٹیا رہ گئی واپس کرو. تو لٹیا ایک دم سے ابھر کے سامنے آئی اور کنارے آ گئی, انہوں نے اٹھا لی, لٹیا بھی آ گئی. تو اندازہ لگائیے کہ جیسا جو ایمان نیا ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو ہمارے جو نئے ایمان والے ہیں ان کی بعض باتیں بڑی دلچسپ ہیں. عجیب غریب, ابھی ایک ہمارے ایک نئے ساتھی ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں, اللہ نے ان کو قبول فرما لیا. تو ہم نے ان سے کہا دیکھیے اب آپ نے جب قبول کر لیا ہے تو آپ کی پرانی زندگی پر مہر لگ گئی, کلوزڈ, نیا کھاتہ کھل گیا, جو پرانی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی اور جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ سب ختم ہو گئے. بمبئی کا رہنے والا نوجوان لڑکا, تو اس نے معلوم پلٹ کے ہم سے کیا کہا, کہنے لگا مولانا ایک گناہ ہے بس, پہلے بھی, اس کے علاوہ کوئی گناہ نہیں, اگر آپ اس کو گناہ کہیں. ہم نے کہا کیا, کہنے کہ میں وہاں ریلوے میں کام کرتا ہوں تو چور بہت پکڑ کے لائے جاتے ہیں, چوروں کو پٹائی اچھی کرتا ہوں, اگر یہ گناہ ہے تو ٹھیک, باقی میرے پہلے کھاتے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے بمبئی کا نوجوان ایسا کہے کہ آج کل کے دیندار نوجوان نہیں کہہ سکتے. بمبئی کا نوجوان کہہ رہا ہے جس کو, جو کافر تھا, کفر کی حالت میں تھا, وہ تو اپنے کو ایسا بچا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کہتا ہے نئے کھاتہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں اب تک. تو آپ اندازہ لگائیے یہ ہمارا ان کا کیا حال ہے. تو یہ مسجدیں جو ہیں یہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اپنی طرف بلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں سے صحیح تعلق نصیب فرما دے, اور مسجد سے جو فائد ہوتا ہے, جو اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہ ہم کو عطا فرمائے. اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سوامی صاحب کچھ کہیں گے نہیں, ہمارے سوامی جی ہیں ہندو مسلم ایکتا منچ انہوں نے بنایا ہے اور پورے ملک میں بڑا اچھا فہم انسانیت کا اور ایکتا کا کام کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام دہشت گردی کا مذہب, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا. آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے قرآن پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو. انہوں نے دو دفعہ قرآن پڑھا ہے پورا مکمل, اور اس کے علاوہ حدیثیں بھی پڑھی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی ہے. اب انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اسلام آدرش یا آتنگ, اور یہ کتاب اب چھپ گئی ہے, ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ حضرات سب دعا کریں کہ انہوں نے جو ہندو مسلم ایکتا منچ بنایا ہے اور اس سے جو انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرمائے اور ہم سب ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف جلسوں میں جاتے ہیں. امید ہے کہ اگر کچھ فرمائیں گے تو فرما دیں.
شروع پرمیشور کا نام لے کر جو بڑا کرپالو اور اتینت دیالو ہے. آدرنیے حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب و پیارے بھائیوں, جیسا کہ آدرنیے مولانا نے کہا کہ پہلے اسلام کے بارے میں مجھے بڑی غلط فہمی تھی اور غلط فہمی کی وجہ سے میں نے کتاب بھی لکھی تھی اسلامک آتنکواد کا اتہاس, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک شڑیتر چل رہا ہے. اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے. اسلام کو دہشت گردی سے اس لیے لوگ جوڑنا چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں اتنی تیزی سے بڑھا جتنا تیزی سے کوئی مذہب نہیں بڑھا, اور جو اسلام کے دشمن تھے وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے. اور جب سے اسلام کی شروعات ہوئی تب سے یہ شیطانی طاقتیں اسلام کے خلاف یہ دشپرچار کرتی رہی اور آج بڑے سنیوجت ڈھنگ سے کر رہی ہیں. الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا یعنی ٹی وی, ٹیلی ویژن اور اخبار, رسالوں, کتابوں, سب کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. ایک بار کالی کٹ میں ایک کارکرم تھا دہشت گردی کے خلاف, مجھے بلایا گیا تھا, میں وہاں گیا تھا. آج کالی کٹ کو اب کوجی کوٹے کہتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ اسلام میں کہیں بھی دہشت گردی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جیون کال میں دہشت گردی سے ہی لڑتے رہے. اسلام تو شانتی اور انسانیت کو قائم کرنے کے لیے ہی آیا ہے اس دنیا میں. اس کے سمرتھن میں قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث وغیرہ سب بتایا. میرے بعد ایک سجن جو دلی کے ایک پوسٹ پی جی کالج, پوسٹ گریجویٹ کالج میں پروفیسر تھے, وہ مسلم تھے. انہوں نے کہا کہ سوامی جی نے جو کہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلمان بھائیوں کو اس کے بارے میں صفائی دینی چاہیے, میں اس کو نہیں مانتا. جب ہم دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تو ہم صفائی کیوں دیں؟ وہاں تو بولنے کے لیے میرے پاس سمے نہیں تھا کیونکہ میں بول چکا تھا. بعد میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ پروفیسر صاحب میں نے کتاب لکھی تھی اسلامک آتنکواد کا اتہاس, اور قرآن مجید کی آیتوں اور اتہاس کو جوڑ کر کے میں نے اسلام کو دہشت گردی کا مجھے بھی بتا دیا تھا. اور یہ غلط فہمی مجھے میری تب دور ہوئی جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین مولانا رابع حسن ندوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام میں دہشت گردی ہے ہی نہیں. یہاں سے دیوبند کے علماؤں کا بھی فتویٰ جاری ہوا کہ اسلام اور دہشت گردی کا کوئی سمبندھ نہیں ہے. تو جب میں نے مولاناؤں کا یہ فتویٰ دیکھا تو مجھے لگا کہ مولانا لوگ قرآن مجید کے ورودھ تو جاتے نہیں ہیں, اور اگر ایسا ہے تو ضرور اس میں کچھ سچائی ہے. مجھے پھر سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے, اسلام کو پھر سے اسلام کا ادھیان کرنا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے. پہلے میں نے اسلام میں دہشت گردی ہے یہ دیکھا تھا. جب آپ دہشت گردی ڈھونڈیں گے تو دہشت گردی دکھائی دے گی، کیونکہ آپ کا من شدھ نہیں ہے. آپ دہشت گردی ڈھونڈ رہے ہیں، آپ برائی ڈھونڈ رہے ہیں. جب برائی ڈھونڈ رہے ہیں تو من شدھ ہی نہیں، تو آپ من شدھ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو خرابیاں دکھائی دیں گی. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں اچھائیاں کہاں ہیں، قرآن مجید میں اچھائیاں کہاں ہیں، دہشت گردی نہیں ہے، اگر ہم من شدھ کر کے دیکھ رہے ہیں تو ہم کو اچھائی دکھائی دے گی. تو مجھے قرآن مجید میں کیول اچھائیاں دکھائی دیں. تو جب ایسا مجھے دکھائی دیا تبھی میں نے کتاب دوسری لکھی، اسلام آتنک آدرش. اور آج میں پیروکاری خود کر رہا ہوں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. تو اگر صفائی نہ ہی ہوتی تو میں کیسے صحیح راستے پہ آتا؟ میں غلط راستے پہ جا رہا تھا اور لوگوں کو بھی اسی راستے کی اور لا رہا تھا، تو وہ میں کام کرتا رہتا. تو صفائی بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کتنی ایک کہاوت ہے، چائلڈ از دا فادر آف مین، بچہ انسان کا پتا ہے. اس کا میں نے وہ تجربہ دیکھا، وہ تو بات ہوئی پروفیسر صاحب کی. جب میں ہوٹل میں آ گیا تو ایک 15 سال کا لڑکا، جو ہماری سرکشا کے لیے جو ہے 2-3 لڑکے تھے اس میں سے ایک وہ بھی تھا، تو وہ آیا، آ کر کے ہمارے پیر دبانے لگا. کہنے لگا سوامی جی ایک بات کہیں. ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ نے جو آج بات بتائی وہ بڑی اچھی لگی ہم کو. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ وہ پہلے ہم سوچتے تھے اگر کوئی جو ہے کہیں بھی بم وسفوٹ ہوتا تھا تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے. اور اس نے ایکشن کر کے بتایا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ میں نے کیا، اور مجھے بڑا خوش مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں نے کیا. میں نے مسلمانوں نے کیا، مسلمان اتنے طاقتور ہیں. لیکن اب آپ کی بات سننے کے بعد مجھے لگا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے، جس کام سے ہم کو مطلب نہیں ہے، مسلمان سے مطلب ہی نہیں، اسلام سے مطلب ہی نہیں، اس کے لیے ہم خوش ہو رہے تھے. اور اس طریقے سے اب تو ہم اپنے دشمنوں کو مجبور کر رہے ہیں. تو دیکھیے بچہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، پروفیسر صاحب اس طریقے سے کہہ رہے تھے. تو میرے بھائی ضرورت آج اسلام کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے. آج ہمارے جو ہندو بھائی ہیں مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں، اسلام سے ڈر رہے ہیں. اگر آپ کوئی کارکرم کریے تو ڈر کے مارے نہیں آتے. تو اس سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. اگر خوش ہو رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے. اس سے اسلام کو نقصان ہوگا، اسلام سے دور بھاگے گا. آپ کی اچھائیاں سنے گا ہی نہیں. آپ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، وہ سننے نہیں آئے گا کہ اسلام میں اچھائیاں کیا ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. اسلام ڈر پیدا کرنے والا، دہشت پیدا کرنے والا مذہب نہیں ہے. میں تھوڑا سا میں بتا دوں، میرے 100 میں سے 99% دوست مسلم تھے جب میں پڑھتا تھا. اس کے بعد بھی میں نے کتاب لکھ ڈالی اسلام کے خلاف. کیوں؟ وہ جوش میں لڑکے سمجھ نہیں پاتے تھے. مسلمان بھائیوں میں جوش بہت ہوتا ہے اسلام کو بتانے کا. اور تو وہ جوش میں لڑکے کیا کرتے تھے، نہ سمجھیے میں، تمہارے رام ایسے ہیں، تمہارے کرشن ایسے ہیں، تمہاری سیتا ایسی ہے، وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے. تو وہ چبھتی تھی بات چبھتی تھی. ہم کہتے نہیں تھے کہ ہم کو بری لگ رہی ہے، لیکن یہ لگتا تھا کہ یہ ہمیں جلیل کر رہے ہیں. تو وہ جو ہم نے اتہاس میں جو پڑھا تھا، انگریز جو اتہاس لکھ گئے ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے، کہ جو مسلم بادشاہوں کا ایک کام تھا مندر توڑنا، مندر کو لوٹنا، ہندوؤں کو کاٹنا، چوٹی پکڑ کے گردن اتار لینا، جنیو اکٹھے کرنا، یہ سب انگریزوں کی کرتوت ہے. یہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کی وجہ ہندو مسلمان میں مدبھید پیدا رہے، نفرت بڑھتی رہے، اس لیے انہوں نے لکھا تھا. وہ ہم اتہاس پڑھے ہوئے تھے. اس اتہاس کو جب ہم نے اس طریقے کی باتیں اپنے دوستوں سے سنی تو لگا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ تو بالکل نفرت کرتے ہیں ہم سے. تو وہ دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ گئی. اور جب میڈیا نے، اخبار والوں نے جو اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا اور پکا ہو گیا، تو ہم نے لکھ ڈالی کتاب اسلامی آتنکواد کا اتہاس. تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں، آپ سب لوگ جو ہے علماء ہیں، بڑے بڑے ودوان ہیں، اور یہ کچھ علماء بننے والے ہیں، تو آپ لوگوں سے ہماری اپیل ہے یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے غیر مذہب والے سے آپ ایسی بات نہ کہیے کہ جو اسے چھوٹے